سورت التوبہ کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 118. اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے سورۃ التوبہ کی آخری رکوعات میں غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آنے والے حالات ان کو قدر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. تنگی کا وقت تھا، پریشانی کا عالم تھا، سخت ترین گرمی تھی، دور دراز کا سفر تھا اور ایک بڑی سلطنت حکومت شاہ ہرقل کی منظم اور تربیت یافتہ فوج کا معاملہ تھا، ان سے مقابلہ تھا. مدینہ منورہ کے اندر پھل یعنی کھجور پکنے کے قریب تھے، جس پر پوری سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا تھا. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب لوگ نکلو. منافقین نے اس موقع پر خوب چال بازیاں کیں، جھوٹے بہانے پیش کیے، جھوٹے آزار پیش کیے، پیچھے رہ جانے کی کوشش کی. اللہ پاک نے ان کا کچا چٹھا خوب کھولا ہے تفصیل سے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مخلص تھے، اتفاق سے وہ بھی بغیر عذر شرعی کے پیچھے رہ گئے تھے، بشری انسانی کمزوری کا نتیجہ تھا. تو ان میں تو 7 تو ایسے تھے جن کو جب احساس ہوا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس احساس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا. وہ 7 کون کون سے تھے نام نہیں آ رہا، البتہ ان میں ایک جو تھے ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آ رہا ہے. اور اللہ کی شان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جس ستون سے باندھا تھا وہ ستون آج بھی ریاض الجنت کے اندر ان کے نام سے موسوم ہے، اس پر لکھا ہوا استوان ابی لبابہ. آج بھی وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو اللہ اپنی ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، صرف نماز کے وقت صحابہ ان کو کھولتے تھے، باقی یہ لوگ روتے رہتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کی آیت اتاری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرایا ہے وہاں سے. اور 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنے لیے کوئی سزا متعین نہیں کی خود، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे गलती हुई है और हमारे पास कोई शरी उज़र नहीं था, आप के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, बस अल्लाह हमारे मामले में जो फैसला फरमाए, ऐसे कहा उन्होंने। तीन, तो फिर उन तीनों की तौबा को मौखर किया गया। पहले याद गुजरी है कि उनका वो जो जिनको मौखर किया गया है, आज की आयत के अंदर उन तीनों का तस्करा है कि उन तीनों की तस्करा उन तीनों की तौबा जो कबूल हुई है, किस शक्ल में कबूल हुई है, अल्लाह पाक ने कौन सी आयत उतारी है, आज की ये वो आयत है। अल्लाह की शान है, हज़रत उबै इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह उबै इब्न काब, हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत मुरारा बिन रबी और हज़रत हिलाल बिन उमैया, ये तीन सहाबा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने साफ साफ आकर कह दिया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कोई शरी उज़्र नहीं था, हमारी कमी कोताही थी, गलती थी, हम इतराफ़ करते हैं, अल्लाह जो चाहें सजा दें, हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, साफ सब कह दिया था। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, बहरहाल इन्होंने तो अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, मुनाफिकीन की तरह हीले बहाले नहीं किए, अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया, तो अब जो अल्लाह फ़ैसला फरमाएंगे वही होगा, ये फरमा दिया था। इन तीनों में हज़रत काब बिन मालिक ये असहाबुल अकबा में से हैं और बाकी दोनों सहाबी जो हैं वो असहाबे बदर में से हैं, बदरी सहाबी हैं, लेकिन इंसान है ना, कोताहियाँ हो जाती हैं, ये कोताही उनसे हुई। उसकी तफसील क्या है, तो उसके लिए तकरीबन सारे मुहद्दिसीन हज़रात ने हदीस काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से हदीस ज़िक्र फरमाई है, और अल्लाह की शान है हदीस काब बिन मालिक अरब के बेहतरीन खूबसूरत कलाम में से, कलाम से मुराद शायरी नहीं बल्कि मंसूरात नसर, उसको शुमार किया गया है। चुनांचे उसका तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत है हमारे सामने, उसका तर्जुमा आपको सुनाते हैं। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वाक़िया ख़ुद बयान फरमाते हैं, किस तरह बयान करते हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। चुनांचे इरशाद फरमाते हैं, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबजादे थे, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अखीर उम्र में नाबीना हो गए थे। इनके एक साहबजादे थे हज़रत अब्दुल्ला, वो इनके साथ रहा करते थे और नाबीना होने की हालत में कहीं जाना वाना हो तो ये उनके कायद हैं, रहनुमा। वो बयान करते हैं कि मुझसे मेरे वालिद काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किस्सा बयान फरमाया अपना, वह यूँ है, हदीस पाक शुरू हो रही है। अब्दुल्ला इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने काब बिन मालिक यानी अपने वालिद से ग़ज़वे तबूक में उनके पीछे रह जाने का किस्सा सुना। वो फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने ग़ज़वात में शिरकत की, मैं उन सब में सिवाय ग़ज़वे तबूक के आपके साथ शरीक रहा हूँ, अलबत्ता ग़ज़वे बदर में भी मैं शरीक नहीं था, लेकिन जो लोग ग़ज़वे बदर में पीछे रह गए थे उन पर, उनमें से किसी पर अल्लाह जल्ला शानू की जानिब से कोई इताब नहीं आया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरैश के काफ़िले तजारत के इरादे से उस वक्त निकले थे, जंग का कस्द नहीं था और ना ही उसके लिए ऐलान किया गया था। अल्लाह जल्ला शानू ने अचानक मुसलमानों और दुश्मनों को जमा कर दिया था ग़ज़वे बदर में और वाक़या पेश आ गया था। और फिर फरमाते हैं कि मैं लैलतुल अक़बा में शरीक था, جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حقانیت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ بیعت عقبہ کی حاضری کے بجائے مجھے بدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی، اگرچہ لوگوں کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں بے انہی ترجمہ ہے اس حدیث پاک کا جس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میری غیر حاضری کا واقعہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی اتنا خوشحال اور مالدار نہ تھا جتنا اس غزوہ کے وقت تھا، اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو توریہ فرماتے، یعنی جس سمت جہاد میں جانا ہوتا اس کے خلاف سمت کے حالات دریافت کرتے تاکہ منافقین مخبری نہ کر دیں. یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین گرمی میں اس جہاد کا قصد فرمایا تھا اور سفر بھی بڑی دور کا اور بے آب و گیا صحرا اور دشمن کی تعداد بھی بہت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان فرما دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکیں. چنانچہ جس سمت روانہ ہونا تھا آپ کا ارادہ تھا آپ نے وہ بتا دیا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی بہت تھے، اور اتنے تھے کہ کسی کتاب رجسٹر میں ان کے نام جمع نہیں کیے گئے تھے. اس لیے اگر کوئی آدمی نہ جانا چاہتا تو اس کی سوچ یہی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوگی، الا یہ کہ اللہ جل شانہ وحی نازل فرما کر آپ کو اطلاع کر دیں. فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے اس وقت میوے پک گئے تھے اور گرمی کی وجہ سے سایہ پسندیدہ تھا. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری کی. فرماتے ہیں کہ میں ہر روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر تیاری کے واپس گھر آ جاتا، اور میں دل میں سوچتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں اور سارے ذرائع اسباب میرے پاس مہیا ہیں، سواریاں بھی دو دو ہیں، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے محنت و مشقت اٹھا کر تیاری کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، لیکن میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی تھی. اب میں دل میں سوچنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ایک دو دن میں تیاری کر کے راستے میں ان سے جا ملوں گا، پتہ تو ہے کہ کدھر جانا ہے. پھر جب سب لوگ چلے گئے تو دوسرے دن میں نے تیاری کرنی چاہی، لیکن اس دن بھی تیاری نہ کر سکا. تیسرے دن بھی یہی حال ہوا اور میں اسی حال میں رہا کہ لوگ بڑی تیزی سے نکل گئے اور غزوہ مجھ سے فوت ہو گیا. کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ سفر کر کے ان سے جا ملوں گا اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے لیے مقدر نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد مجھے یہ بات غمگین کرتی تھی مدینہ میں کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق تھے، نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر وہ لوگ نظر آتے تھے جن کو اللہ نے معذور قرار دیا تھا اور کوئی نہیں نظر آتا تھا صحت مند. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کہیں بھی مجھے یاد نہیں کیا، یہاں تک کہ جب آپ تبوک پہنچ گئے اس وقت ایک مجلس میں آپ نے فرمایا ما فعل کعب، کعب کو کیا ہوا کہ وہ نہیں آئے. بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبسہ برداہ، یعنی ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور ان پر نظر کرنے نے روکے رکھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ تم نے یہ بات بری کہہ دی، یا رسول اللہ بخدا میں اس میں خیر کے سوا میں کچھ نہیں جانتا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی اور کوئی جھوٹا بہانہ سوچنے لگا۔ میں دل میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار سے میں نے مشورہ بھی کیا، لیکن جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو جھوٹے خیالات میرے دل سے چھٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے واپس آتے تو دو رکعت نماز مسجد میں پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور اپنی عادت کے مطابق جب آپ نے یہ کر لیا تو غزوے میں شریک نہ ہونے والے لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زائد تھی، یہ منافقین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی ظاہری قول و قرار کو قبول فرما لیا اور ان کو بیعت بھی کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی بھی فرمائی اور ان کے اندرونی معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی حاضر خدمت ہوا، جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کا ہنسنا ہوتا ہے، مسکرانا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آؤ۔ میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا، تم کیوں پیچھے رہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، اگر میں آپ کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو میں کوئی عذر گڑھ لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات کرنے میں مہارت حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لوں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول دیں اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں، اور اگر میں نے سچی بات بتائی جس سے آپ مجھ پر ناراض بھی ہو جائیں، تاہم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی پہلے نہیں تھا اور نہ پیسے والا تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے صحیح بات بتا دی ہے، پھر فرمایا کہ اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میں یہاں سے اٹھ کر کے چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پاس آئے، کہنے لگے، اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس بات میں تم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، تم بھی اس وقت ایسا ہی کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا کہ دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا ہے، تمہارے گناہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں دوبارہ واپس جاؤں اور اپنی آپ کو جھٹلا دوں اور آپ کے سامنے کوئی بات پیش کر دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، میرے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے میری طرح اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں، تو لوگوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ بن ربیع العمری ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ لوگوں نے ایسے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ میں نے کہا، بس میرے لیے ان دونوں میں نمونہ ہے اور ان کا عمل قابل تقلید ہے، چنانچہ جب انہوں نے ان دونوں بزرگوں کا ذکر کیا تو میں گھر چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو ہم تینوں کے ساتھ کلام و سلام کرنے سے منع فرما دیا، جس کی وجہ سے سارے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب ہمارے لیے بدل گئے، یہاں تک کہ میرے لیے زمین اجنبی بن گئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا یہ زمین وہ زمین ہے ہی نہیں جس کو میں پہچانتا تھا۔ اس حالت میں ہم 50 دن رہے۔ فرماتے ہیں، میرے دونوں ساتھی عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے، روتے رہتے تھے۔ چونکہ میں جوان و قوی تھا اس لیے میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا، بازاروں میں گھومتا، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ نماز کے بعد مجلس میں ہوتے، میں سلام کرتا، پھر دیکھتا کہ حضور کے لب مبارک ہیلے بھی ہیں جواب کے لیے یا نہیں، پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا تو نظریں چرا کر آپ کی جانب دیکھتا تھا، تو معلوم ہوتا تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو حضور میری طرف نظر فرماتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو آپ رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ برخی طویل ہو گئی تو ایک روز میں چلا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر داخل ہو گیا۔ ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے عرض کیا کہ ابو قتادہ، کیا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری بار یہ بات کہی تو بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دیوار پھلانگ کر میں باغ سے باہر آ گیا۔ اس دوران ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں میں جا رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبتی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، وہ اعلان کر رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ریشمی رومال پر لکھا ہوا ایک خط دیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا، اما بعد، بادشاہ نے لکھا تھا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کے جگہ میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا، نہ اللہ نے تمہیں ذلیل بنایا نہ بیکار، تم تو کام کے آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور آزمائش آئی۔ میں نے اس خط کو تندور میں ڈال دیا۔ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف علیحدہ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کا کوئی خادم بھی نہیں، اگر میں ان کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ اس کو ناپسند فرمائیں گے؟ اس نے فرمایا کہ نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ آئیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم بڑھاپے کی وجہ سے ان میں کوئی حرکت ہی نہیں، اور جب سے عتاب کا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت سے وہ اب تک صرف دن رات روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی میرے گھر کے بعض افراد نے کہا کہ اگر آپ کی بھی بیوی یا آپ بھی اپنی بیوی کے متعلق اس طرح اجازت لے لیں جس طرح ہلال کی بیوی کو آپ نے اجازت دے دی ہے تو بہتر ہوگا۔ میں نے کہا بخدا میں اجازت نہیں لوں گا۔ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، میں جوان آدمی ہوں، مجھے خدمت کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اسی حال میں 10 راتیں مزید گزاریں، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ فرماتے ہیں جب 50ویں رات کی صبح کو میں نماز فجر پڑھ کر کے اپنے واپس آ کر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور حالت وہی تھی جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، تو اچانک میں نے جبل سلا کے اوپر سے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو آواز بلند کہہ رہا تھا، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی، سب لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے چل پڑے۔ ایک شخص زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آئے، اور قبیلہ اسلم کا ایک شخص حمزہ بن عمر اسلمی دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں سے آواز لگا دی، اور فرماتے ہیں کہ اس شخص کی آواز گھوڑے سے جلد پہنچی۔ پھر جب وہ شخص جس کی آواز میں نے پہلے سنی تھی میرے پاس خوشخبری دینے کے لیے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں ان کو دے دیے۔ اس وقت ان کے سوا میرے پاس کوئی اور نہ تھا کپڑا، اور دو کپڑے ابو قتادہ سے عاریتاً لے کر پہنے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو راستے میں لوگ جوک در جوک مجھ سے ملتے رہے اور توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ میں طلحہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ابشر بخیر یوم مر علی کا منذ ولدت کا امک، یعنی تمہیں خوشخبری ہو ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت آپ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت آپ کی جانب سے ہے یا اللہ جل شانہ کی جانب سے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک ایسا چمکتا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہم چہرے انور ہی سے مسرت معلوم کر لیتے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل کر سب کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں، باقی سب صدقہ کر دیتا ہوں۔ پھر میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اب میری توبہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا۔ فرماتے ہیں، پس خدا کی قسم، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ عہد کیا، میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا جس کو اللہ نے سچ کی بدولت ایسا نوازا ہو جتنا اچھا مجھے نوازا جب میں نے یہ عہد کیا۔ اور الحمدللہ آج تک کبھی جھوٹ بولنے کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس جھوٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اسلام کی ہدایت کے بعد اللہ کا کوئی احسان اس سے بڑھ کر مجھ پر نہیں ہوا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ جھوٹ بولنے والوں کی طرح میں بھی ہلاک ہو جاتا، جن کے بارے میں اللہ نے ایسی سخت وحی نازل فرمائی جو کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو باقی متخلفین سے پیچھے رکھا گیا تھا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقی لوگوں نے جب قسمیں کھائی تھیں تو آپ نے ان کی بات قبول فرما لی تھی، ان کو بیعت کر لیا تھا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، اور ہمارے معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے خود یہ آیت اتاری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ دیکھ لیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین لوگوں پر جو ان کا معاملہ پیچھے رکھا گیا، خلفو جو پیچھے رکھے گئے، معاملہ مؤخر رکھا گیا، حتی اذا ذاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، وذاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کے اوپر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور وہ یقین کر چکے تھے، اللہ ملجأ من اللہ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ سے ہٹ کر کے، الا الیہ، مگر اللہ ہی کی جانب، ثم تاب علیم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرما دی، ان کی توبہ قبول کر لی، لیتوبوا، تاکہ آئندہ بھی وہ اللہ کے جانب رجوع کرتے رہیں، ان اللہ التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی خوب توبہ قبول کرنے والے رحمت والے ہیں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق، سعادت، پکی ٹھکی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔